الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دوسری پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہ یہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے پنکھے، ان کا شور بہت ہوتا ہے. اگر انتہائی ضرورت ہو تو پھر چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی لیے لگائے گئے ہیں. لیکن اگر ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو تو تقریر کے دوران کچھ دیر کے لیے اگر بند کر دیے جائیں تو شور کم ہو جائے گا. محترم حضرات، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہماری آگاہی یا شناسائی محدود ہونے کے باعث نیکی کے مفہوم کے حوالے سے ہمارے ہاں لوگ دو طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہیں. ایک طبقہ کی رائے ہے کہ بندے کا ظاہری رویہ اچھا ہو، انسان عمومی زندگی میں لوگوں سے اچھا برتاؤ کر رہا ہو، وہ دوسروں کے لیے بے ضرر ہو، بس اتنا ہی کافی. نماز روزے یا دیگر اعمال کی ادائیگی کو یہ طبقہ ضروری نہیں سمجھتا. ایسے لوگ آج کل خود کو سول سوسائٹی کا نام دے چکے ہیں، جبکہ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ نماز روزے کی پابندی، حج عمرے ادا کرنا، کبھی کبھار صدقہ و خیرات کرتے رہنا یا ذکر اذکار کا خیال رکھا جائے، اسی قدر اعمال کا نام ہی دینداری ہے. معاملات اور رویے کیسے ہوں، لوگوں سے برتاؤ اور رہن سہن میں قرآن سنت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، اس پر توجہ کم ہے. نیکی کے تصور کے حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی ان دو انتہاؤں کی نفی کرتے ہوئے ہمیں نیکی کا حقیقی مفہوم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں سمجھنا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر ذرا غور کیجیے، توجہ دیجیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اس کو آیت البر کہا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالی نے فرمایا: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے چند رسوم عبادات بجا لانے کے لیے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. لیکن نیکی کا سب سے پہلا شعبہ ایمانیات ہیں یا عقیدہ ہے جو وحی الہی کی روشنی میں دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ اختیار کیا گیا. دوسرا شعبہ یا دوسرے نمبر پر وآت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. انسانوں کے چھ کمزور طبقات کی کفالت پر مبنی معاشرت نیکی کا دوسرا شعبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے معاشرے کے چھ طبقات پر اپنا مال خرچ کرنا. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب اور گردن چھڑانے والے. گویا نیکی کا دوسرا شعبہ تکافل اجتماعی پر مبنی معاشرت قائم کرنا ہے. نیکی کا تیسرا شعبہ جو اس سورت اس آیت میں جس کی نشاندہی کی گئی وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز کو پابندی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، یعنی عبادات کے عمومی مفہوم میں جو فرائض آتے ہیں انہیں ادا کرنا. یہاں الفاظ قرآنی سے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے، جو یقیناً امور سلطنت کو قرآن و سنت کے مطابق چلانے والی سیاست سے ہی ممکن ہے. گویا آیت البر کے اس حصے میں عبادات اور مروجہ سیاست کے بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق امور سلطنت چلانے کے لیے سیاست کو نیکی قرار دیا گیا ہے. پھر فرمایا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. نیکی کا اگلا شعبہ یعنی پانچواں شعبہ، نیک وہ ہیں جو جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. وہ آیت البر کے اس حصے میں معاملات کو جو انسان آپس میں کرتے ہیں نیکی قرار دیا گیا ہے. آیت کے اگلے حصے میں فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. والصابرین فی البأساء والضراء، نیک وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں. آیت کے اس حصے میں صبر و تحمل، حوصلہ مندی اور برداشت کو یعنی کریمانہ اخلاق کو نیکی قرار دیا گیا. پھر فرمایا وحین البأس، اور نیک وہ ہیں جو جنگ کے دوران ثابت قدم رہتے ہیں. اور میرے بزرگوں اور دوستو، مسلمان کی جنگ ہمیشہ ظلم کے خاتمے، عدل کے قیام اور ہر شے کے حقیقی مالک حاکم حقیقی اور مقتدر اعلی، اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے. اسی کا نام قتال فی سبیل اللہ ہے اور اسی کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. آیت کے آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو نیکی بجا لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو اللہ سے سچے ڈرنے والے ہیں. اب میں درخواست کرتا ہوں کہ اس پر غور کیجئے کہ اس آیت البر سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ نیکی کا مفہوم ہمارے دن دین میں وسیع تر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں سات شعبوں میں جو فرض سونپا گیا ہے اس کو بجا لانے کے مجموعے کا نام نیکی، یعنی سات چیزوں کے مجموعے کا نام نیکی ہے. نمبر ایک، ایمانیات اور وحی الہی کی روشنی میں اختیار کردہ عقائد. ایمانیات یا وحی الہی کی روشنی میں اختیار کردہ عقائد. نمبر دو، تکافل اجتماعی یا کفالت عامہ پر مشتمل معاشرت. نمبر تین، عمومی مفہوم اور قرآن و سنت کی روشنی میں متعین کردہ عبادات. اور نمبر چار، امور سلطنت کو ہدایات ربانی کے مطابق چلانے والی سیاست، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کانت انبیاء و بنی اسرائیل تسوسہم، انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض محترم انبیاء سیاست کرتے رہے، یعنی امور سلطنت کو ہدایات ربانی کے مطابق چلاتے رہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ صرف یہ کہ اسپرچل قیادت جن کے پاس تھی بلکہ پولیٹیکل قیادت بھی انہی کے پاس تھی. اور نمبر پانچ، معاملات جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور نمبر چھ، کریمانہ اخلاق. اور نمبر پانچ، غلبہ دین حق، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے ہونے والا جہاد. مجموعی طور پر یہ سات شعبے اور سات کام یا سات امور زندگی میں شامل کرنے والا فرد حقیقی معنوں میں مکمل نیکی بجا لانے والا کہلا سکتا ہے. اور جس معاشرے میں یا جس طبقے میں نیکی کا یہ وسیع مفہوم، نیکی کا یہ وسیع تر مفہوم عملی زندگی میں پایا جائے، یا یہ تصور نیکی حقیقت کا روپ اختیار کر لے، اس معاشرے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ متقی اور دعوی نیکی میں سچا معاشرہ یا طبقہ قرار دے رہے ہیں. میں اگر اپنی بات سمجھا سکا ہوں تو اگلی بات جو اس حوالے سے غور طلب ہے وہ یہ کہ بیان کردہ نیکی کا وہ تصور جو سورہ بقرہ کی آیت البر یعنی 177 میں ذکر کیا گیا، اس کا دوسرا شعبہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اور وہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ مال اللہ کی محبت میں
یا مال کی محبت ہونے کے باوجود اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور ضرورت مند سائلین اور گردن چھڑانے والے، قرض میں جن کی گردن جکڑی ہوئی ہے چھڑانے والوں پر خرچ کرتا ہے. نیکی کے اس شعبے میں آگے بڑھنے کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اب ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل، دو قرابت داروں کو ان کا حق اور مسکینوں کو اور ضرورت مند مسافروں کو. سورہ زاریات میں ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں سائل کا، سوالی کا اور محروم کا حق ہے. سورہ والضحا میں ہے، فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم پر سختی نہ کر، واما السائل فلا تنہر، اور جو سوالی ہے اسے مت جھڑکنا. ایک بزرگ نے اپنا واقعہ لکھا ہے اپنے حالات زندگی میں، کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ایک جگہ گاڑی رکی، ایک بہت خستہ حال شخص مانگنے کے لیے آیا، اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے دو. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ 10 روپے اسے دے دو، یہ کوئی 60 کی بات میں کر رہا ہے. کہتے میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جان 10 روپے بہت زیادہ ہیں، یہ اس کا مستحق نہیں ہے، یہ تو سائل ہے. تو والد صاحب نے میری طرف دیکھ کے فرمایا کہ تمہیں جو مل رہا ہے تم اس کے مستحق ہو، تمہیں جو اللہ دے رہے ہیں اپنی عنایت سے دے رہے ہیں.
مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ،
جو کچھ بھلائی تمہیں مل رہی ہے وہ اللہ کی مہربانی سے مل رہی ہے.
وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ،
جو نعمتیں بھی تمہیں میسر آ رہی ہیں وہ محض اللہ کی مہربانی سے میسر آ رہی ہے.
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
سوالی کو اگر تو دینا نہیں چاہتا تو اسے لیکچر مت دے، جھڑک مت. یہاں یتیم اور سائل کے بارے میں حکم کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات جاری فرمائی. اور خاص طور پر میں چاہوں گا یتیم کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں. یتیم کا لفظی معنی اکیلا اور منفرد ہے، اور جس سیب میں ایک ہی موتی ہو اس موتی کو در یتیم کہتے ہیں، اکیلا. اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ کو کبھی کبھی ہم در یتیم کہتے ہیں. در یتیم اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ان کے والد دنیا سے چلے گئے، بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار اپنی شان میں، اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اللہ کی مخلوق میں اکیلے. کوئی دوسرا شان، مرتبے اور مقام میں آپ کا شریک نہیں، جیسے اللہ بحیثیت خالق اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اس کے حبیب بھی اس کی مخلوق میں ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اور شرعاً انسانوں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے بچپن یا لڑک پن میں اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے. انسانوں میں جس کا باپ سر سے اٹھ جائے، باپ کا سایہ، اسے یتیم کہتے ہیں. اور جانوروں میں جس بچے کی ماں مر جائے وہ یتیم کہلاتا ہے. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یتم بعد البلوغ، بلوغت کے بعد بچہ یتیم نہیں رہتا، بلوغت یا سن شعور سے پہلے ایسا بچہ قریبی عزیزوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، یا معاشرے کی خیر خواہی اور ہمدردی اور مدد کا محتاج ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے ایسے بے سہارا بچوں کو حوصلہ اور سہارا دینے کی ضرورت پر بہت زور دیا ہے. ارشاد نبوی ہے، انا وکافل الیتیمین، انا وکافل الیتیم لہو، بلکہ لہو ولغیرہ فی الجنت ہاکذا. سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا سرپرست اور یتیم کو معاشرے میں سہارا دینے والا، بلکہ ساتھ ہی یہ الفاظ بھی فرمائے ولغیرہ، یتیم کا سرپرست یا کسی اور بے سہارا فرد معاشرہ کا کفیل جنت میں اس طرح سے ہوں گے. واشار بالسبابت الوسطی بالسبابت والوسطی وفرج بینهما، اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کیا، درمیان میں ذرا فاصلہ رکھا اور فرمایا جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا یا معاشرے کے کسی بے فرد بے سہارا فرد کی کفالت اپنے ذمے لینے والا جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا جیسے درمیان کی انگلی کی، درمیان کی انگلی شہادت کی انگلی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی دعا میں فرمایا، اللہ تعالی سے عرض کیا، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والبرأ، اے اللہ میں دو کمزوروں کے حق کو محترم قرار دیتا ہوں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے حق میں تنگی ہوگی، تلخی ہوگی، ایک یتیم اور دوسرے عورت. چونکہ زیادہ تر ان دونوں سے بدسلوکی ہوتی ہے اور ان کی حق تلخی ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پر ان دونوں کے حقوق کو پامال کرنے اور بے حرمتی سے روکا جا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یتیم سے بدسلوکی کرنے والے کو قیامت کے روز اللہ کے حضور میں پیشی کا منکر قرار دیا ہے. یہ آیت اور سورت آپ پڑھتے رہتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روزے جزا کو جھٹلا رہا ہے، جو قیام جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی نہ خود دیتا ہے نہ اوروں کو ترغیب دیتا ہے. بلکہ سورہ فجر میں اس فرد معاشرہ کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر، یہ سورت کے یہ جملے بار بار پڑھے جانے کے لائق ہیں. سورہ فجر میں ایک فرد معاشرہ کا ذکر کیا جو نعمتوں میں کھیل رہا تھا، پھر زوال آیا اور رزق کی تنگی کی آزمائش میں ڈال دیا گیا. وہ یہ غور نہیں کرتا کہ اسے اس نوبت تک پہنچانے میں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر کے رکھ لیا ہے، میری انسلٹ کر دی ہے، میری توہین کر دی ہے،
ہرگز ایسا نہیں، اسے اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ بل لا تکرمون الیتیم،
بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔
بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہو۔ ولا تحافظون علی طعام المسکین،
اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو۔
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا،
اور وراثت کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہی تمہارا رویہ ہے جس نے تمہیں اس نوبت تک پہنچا۔
وہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اس ذلت میں پڑنے کا اصل کے اصل اسباب پر غور کرو۔ ارشاد نبوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک طبقہ انسانوں میں سے ایسا ہے کہ جب تک وہ اپنی مخلوق پر خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتا رہتا ہے،
اور جب وہ ملو
ہاتھ کھینچ لیتے ہیں طفلہم اللہ،
اللہ ان کو عطا کرنا روک دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں ایک مالدار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہتا ہے، یقول کہتا ہے، اہلکت مال لبدا، میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا ہے، میں نے خوب خرچ کیا ہے، اپنے بچوں کی شادی بیاہ میں، مکان کی تعمیر میں، دیگر آسائشیں حاصل کرنے میں میں نے مال خوب کھپایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، مال خرچ کرنے کے اس سفر میں اس نے وہ گھاٹی تو عبور ہی نہیں کی جس کی دوسری جانب جنت ہے۔
اللہ اکبر۔
فلقت حمل عقبہ، وہ دشوار گزار گھاٹی سے نہیں گزرا۔ وما ادراک من عقبہ،
کیا جانے آپ، اے قرآن کے مخاطب، تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟
اللہ اکبر، وہ گھاٹی کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، فک رقبہ،
وہ کسی مجبور کی گردن آزاد کرا،
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ،
یا فاقے کی حالت میں کسی یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا،
او مسکینا ذا متربہ،
یا مٹی میں پڑے ہوئے یعنی انتہائی ضرورت مند مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔
ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو بھی یہ کھلانے والا ایسا جو صاحب ایمان ہو، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، اور ان لوگوں میں سے ہو جو ایک دوسرے کو صبر و استقامت اور مہربانیاں کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔
اولئک اصحاب المیمنہ،
یہ وہ لوگ ہیں
کہ کل قیامت کے دن نام عمل ان کے دائیں ہاتھ ہیں۔
یہ اولئک اصحاب المیمنہ،
اور جس کو دائیں ہاتھ میں نام عمل مل گیا، فہو فی عیشت راضیہ، وہ نعمتوں والی، آسانیوں والی، خوشیوں والی، راحتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔
وہ اپنا رزلٹ دکھلاتے پھریں گے لوگوں کو،
جیسے سورہ حاقہ میں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔
یتیم بچے جس گھر میں پل رہے ہوتے ہیں وہ اس گھر والوں کے لیے رحمت ربانی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم، بہترین گھر مسلمان معاشرے میں وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہو۔
یحسن الیہ، بشرطے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہو۔
وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، اور مسلمانوں کے معاشرے میں بدترین گھر وہ ہے
جس میں کوئی یتیم پل رہا ہو لیکن اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو۔
یتیم کی سرپرستی نیکیوں کے انبار کا ذریعہ ہے۔
ایک شخص نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا دل بڑا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اور فرمایا،
من مسح رأس الیتیم، لم يمسحوا الا للہ, جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے. کان له بكل شعرۃ یمر علیہا یدہ حسنات, جہاں جہاں سے جس جس بال سے اس شفقت اور پیار کے ساتھ ہاتھ پھیرنے والے کا ہاتھ گزرتا ہے, ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا. وَمَنْ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ, اور جس کے پاس کوئی یتیم بچی اور یتیم بچہ پرورش پا رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہا ہے, وہ اور میں جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے درمیانی انگلی شہادت کی انگلی کے قریب. اور آپ نے فرمایا من قبض یتیما من بین المسلمین, جو مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کو لے لیتا ہے, الا طعام ہی و شراب ہی, اس کے کھانے پینے میں اس کو اپنے شریک کر لیتا ہے یا اس کا ذمہ اٹھا لیتا ہے, ادخلہ اللہ الجنت البتتا الا ان یکون قد عمل ذنبا لا یغفر, اللہ یقیناً اس کو جنت میں داخل کریں گے ہاں کوئی ایسا جرم نہ کر دے جو ناقابل معاف ہو. جب یتیم بچہ دیگر بچوں کے ساتھ پل رہا ہو تو بعض دفعہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ایسی صورت حال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ ہدایت جاری فرمائی ہے, غور کیجیے. حضرت جابر کہتے ہیں قل تو یا رسول اللہ, میں نے اللہ کے حبیب سے عرض کیا مما اضرب یتیمی, میری سرپرستی میں پلنے والا یتیم میں کہاں تک اسے کوئی ہلکی پھلکی سزا دے سکتا ہوں مار سکتا ہوں؟ قال مما كنت ضاربا منه ولدك, تیرا سگا بیٹا ہے اس کو جس بات پر جتنی تو سزا دے اتنی ہی یتیم کو تو دے سکتا ہے. آگے غور کیجئے, غیر واکن مالک بماله, اور خبردار اپنے مال کو بچانے کی خاطر اس کا مال برباد نہ کرنا. ولا متأصلا من ماله مالا, اور اس کے مال سے اپنی جائیداد نہ بنانا, یہ حرکت نہ کرنا ورنہ جہنم کے انگارے سے مٹے گا تو. غزوہ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بچیاں لے کر آئی بیٹیاں, اور حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ سعد احد میں شہید ہو گئے ہیں, یہ ان کی دو بیٹیاں ہیں, ان کے چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے, ایک دانہ بھی ان کے لیے نہیں چھوڑا. وہ چچا اور تائے اور دادے اور بالفرض نانے اور ماموں جو آج اس قبی عمل میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ بات غور طلب, یا بھائی اللہ اکبر, یا رسول اللہ چچا نے قبضہ کر لیا ہے کچھ چھوڑا ہی نہیں, ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا, اب مال اب بھلا ان کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ اس پر قرآن کی یہ آیت اتری وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال دو, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ, تین ہدایات لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو, جو میرا زمین ہے خراب وہ بچوں کے نام منتقل کرا دی, اور جو اچھی زرخیز زمین ہے وہ اپنے نام انتقال کرا رہا ہے, جس جو دکان مارکیٹ میں ایسی ہے جہاں کرایہ موزوں نہیں ملتا یا گاہک نہیں جاتے وہ بھتیجوں کے نام, اور جو اچھی مارکیٹ ہے وہ اپنے نام. لا تاکلوا اموالہم الا اموالکم, اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ, انہ کان حوبا کبیرا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ. خبردار مال کے, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسا طرز عمل جو بے غرضی اور نیک نیتی پر مبنی ہے. جب تک وہ سیانے نہیں ہو جاتے. لا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا. اللہ اکبر. خبردار یتیموں کا مال حد انصاف سے تجاوز کرتے ہوئے اس خوف سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ بڑے ہو جائیں گے تو مطالبہ کریں گے. قرآن کے الفاظ, سورہ نساء کا پہلا رکوع ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, لوگوں بچاؤ. قالوا یا رسول اللہ وما ہن, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جو ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہ ہیں وہ ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا ساتھی بنانا, شرک تباہ کر دیتا ہے ہمارا. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر تو نے شرک کیا تیرے سارے عمل مٹ جائیں گے. ولتکونن من الخاسرین, تو خسارہ پانے والے ہو. والسحر, جادو کرنا, اپنا ایمان بھی برباد کر رہا ہے اور اپنا مال بھی برباد کر رہا ہے. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, ناحق کسی کو قتل کرنا. واكل الربا, سود کھانا. واكل مال اليتيم, یتیم کا مال کھانا. والتولي يوم الزحف, اور اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات, اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا. یہ سات تباہ کر دینے والے گناہ ہیں. یتیم کا مال محفوظ رکھنا اتنا حساس مسئلہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ ایک ایک پہلو قرآن نے واضح کیا ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, جو مالدار ہے وہ تو مکمل طور پر اس سے بچے, بالکل بچے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, جو خود فقیر ہے وہ یتیم کی اگر سرپرستی کر رہا ہے اور کفالت کر رہا ہے تو دستور کے موافق اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا خادم ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, یتیموں کو چیک کرتے رہو جب وہ سیانے ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, اچھے برے کو سمجھنے لگ جائیں. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو فوراً مال ان کے سپرد کر. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, جب مال ان کے سپرد کر رہے ہو تو کسی کو گواہ بناؤ, لوگوں کو گواہ بناؤ تاکہ کل کلا کوئی مسئلہ پیدا ہو تو گواہ جو ہے وہ حقیقت کو واضح کر سکے. اور یتیم کے مالوں کے حوالے سے ہدایات والے رکوع کے آخر میں یہ جملہ ہے, یہ آیت ہے, اور اس کو ذرا غور سے ذہنوں میں رکھیے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ پھل نہیں کھا رہے, کھانا نہیں کھا رہے, وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ آگ کھا رہے ہیں, آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. وسیصلون سعیرا, اور بھڑکتی آگ میں جا پڑے. یتیم کا مال کھانا بڑا خطرناک عمل ہے, اس سے ہر صورت بچنا چاہیے. اور یہاں میں وضاحت کر دوں, اگر فوت ہونے والا اپنے پیچھے یتیم بچے چھوڑ کر گیا ہے نابالغ, اگر وہ اس ترکے میں سے جو ورثہ کا ترکہ ہے اس ترکے میں سے اگر کوئی اس کے لیے خیرات کرتا ہے تو اس خیرات کو یتیم بچے اگر اجازت دے بھی دیں تو ان کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں. اس خیرات والے مال کو جو کھائے گا چاہے تبرک کا نام دے کر بھی کھا رہا ہو وہ پیٹ میں جہنم کی آگ پڑ رہا ہے. ہم بعض دفعہ مال یتیموں کا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن نام اس کو تبرک کا دے دیتے ہیں.
جیسے رشوت کو کمیشن کہنے سے رشوت حلال نہیں ہو جاتی، اسی طرح یتیموں کا مال تبرک کہنے سے مالداروں پر حلال نہیں ہوتا. اس پر امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے.
اور آخر میں اس ماں کا بھی ذکر کر دوں جس نے اپنے یتیم بچوں کی پرورش میں اپنی زندگی صرف کر دی، اپنی جوانی، اپنا بھرپور زندگی کا زمانہ اس لیے خرچ کر دیا اور شادی دوسری نہیں کی کہ میرے بچے رہ جائیں گے، یہ محروم رہ جائیں گے. اس کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ بشارت سنائی ہے. حضرت عوف بن مالک الاشجعی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، انا و امرأت صفعاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، میں اور وہ عورت کہ جس نے اپنا چہرہ اپنی اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور محنت و مشقت کی وجہ سے سیاہ کر لیا تھا، تھک گئی مشقت کرتے ہوئے، کپڑے سیتے ہوئے، بچوں کو پالنے کے لیے کسی جگہ پڑھاتے ہوئے، تعلیمی ادارے میں کام کرتے ہوئے، وہ قیامت کے روز ایسے ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی درمیانی انگلی کے قریب. حسبت نفسہا علی یتاماہا، ہاں امرأت آمت من زوجہا ذات منصب و مال، ایسی عورت کہ جو منصب اور مال والی ہے اور جمال منصب و جمال ہر لحاظ سے دوسری شادی کے لائق ہے، لیکن وہ اس نے حبست نفسہا علی یتاماہا اپنے یتیموں کی خاطر اپنے آپ کو روک لیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے اور ماں کے محتاج نہ رہے، او ماں تو یا خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو گئے. یہ عورت کل قیامت کے دن جنت میں میرے ایسے قریب ہوگی جیسے شہادت کی انگلی درمیانی انگلی کے قریب. تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ پہلی بات میں عرض کروں شروع میں جو میں نے شروع میں تمہیدن عرض کی کہ ہم نیکی کو صرف شستہ میل جول تک محدود نہ سمجھیں اور نہ ہی محض چند عبادات کی ظاہری صورتوں تک کافی سمجھیں، بلکہ معاشرتی حوالے سے نیکی کمانے کے یہ جو راستے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں ان کو کھلا رکھیں، اور خصوصاً اپنے گھروں، برادریوں اور معاشرے میں موجود ایسے افراد کی مدد کے لیے آگے بڑھیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، السعی علی الارملۃ والمساکین والمسکین، کسی ضرورت مند بیوہ اور کسی مسکین کی مدد کے لیے کوشاں انسان، بشرطے کہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اور وہ اس رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہونے والے کی طرح ہے جو تہجد میں سستی نہیں کرتا، اور وہ اس مسلسل روزہ رکھنے والے کی طرح اجر پائے گا جو روزے میں کبھی افطار نہیں کرتا بلکہ مسلسل رکھتا ہے، ناغہ نہیں کرتا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی معاشرہ وجود میں لانے کی توفیق عطا فرمائے.